يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزاروں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اللہ نے ہمیں خلق کیا، اللہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ نے ہماری حیات کے لیے ایک مقصد معین کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم ابسا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بے فائدہ، بلا وجہ، بلا مقصد خلق کر دیا گیا؟ انسان کو اللہ نے بغیر انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کے ہر ذرے کو اللہ نے مقصد کے تحت خلق کیا ہے. کوئی ذرہ بلا مقصد، بغیر مقصد، بے فائدہ، بےہودہ خلق نہیں کیا گیا ہے. ہر ذرے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو لا محالہ اشرف مخلوق جو انسان ہے، اس کو بھی بلا وجہ بے درجہ اولا خلق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کا ایک معین مقصد ہے، مقصد خلقت ہے. اور اس مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے اللہ نے بندے کی رہنمائی بھی کر دی ہے. اس رہنمائی کے نظام کو ہدایت کہتے ہیں. اللہ نے راستہ بھی دکھلا دیا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس راستے پر آ جاؤ، اس راستے کی منزل نجات ہے. اور اس ہدایت کے نظام، ہدایت جو خداوند عالم نے بندوں کو کی، اس کے لیے ذرائع کیا استعمال کیے؟ آسمانی کتابیں. آسمانی کتابوں کے ذریعے سے مخلوقات کی ہدایت، انسان کی ہدایت کی گئی. آسمانی کتابوں کے ساتھ ان آسمانی کتابوں کو لانے اور سمجھانے والے انبیاء علیہ السلام، ان کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پہنچایا تاکہ بندے ہدایت پر آ جائیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں تاکہ اپنے مقصد خلقت کو پہنچ جائیں. انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، انبیاء کے بعد اوصیاء کا سلسلہ، انبیاء شریعت کے پہنچانے والے اور شریعت کا نفاذ کرنے والے اور پھر اس شریعت کی حفاظت کرنے والے اوصیاء، جو قانون اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، جو قانون، جو دستور، جو آئین، اس آئین کا نام دین ہے. دین جو آیا ہے قوانین کی شکل میں تاکہ بندے اس دین پر عمل کر کے اپنے مقصد خلقت کو پہنچ جائیں. اس آئین میں عبادات کو ایک محوری حیثیت حاصل ہے. دین میں عبادات، اللہ کی بندگی عبادت کو ایک محوری حیثیت حاصل ہے، اس میں عبادات میں نماز کو محوری حیثیت حاصل ہے۔ عبادات میں اگر کسی کو محوری حیثیت حاصل ہے تو وہ نماز ہے، اور نماز کی مختلف صورتیں، واجب نمازیں، مستحب نمازیں۔ واجب نمازوں کی ایک شکل یومیہ نمازیں ہیں، نماز پنجگانہ، پانچ وقت کی نمازیں، یہ واجب نمازوں کی ایک صورت ہے۔ اور انہی واجب یومیہ نمازوں کی تکمیل ہفتے میں ایک دن نماز جمعہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، کہ ظہر کے بجائے جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بجائے جمعے کی نماز پڑھی جائے، تاکہ ہفتہ بھر پڑھی جانے والی یومیہ نمازیں، پانچ وقت کی نمازیں، پنجگانہ نمازوں کی تکمیل ہو جائے۔ ہر عبادت میں، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، بارہا اس کو دہرا رہا ہوں، کہ ہر عبادت میں اس کے تین پہلو ہے۔ ایک پہلو عبادت کا ظاہر ہے، ظاہر یعنی بالفرض نماز ہی لے لیں آپ، نماز کا ظاہر کیا ہے؟ نماز کا ظاہر اگر کوئی علم بیان کرتا ہے تو وہ علم فقہ ہے۔ علم فقہ کی کوئی کتاب اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کے واجبات رکنی کیا ہے، نماز ٹوٹتی کن چیزوں سے ہے، نماز کے لیے کیا شرائط ضروری ہے، یہ تمام باتیں اگر آپ کو کسی کتاب میں مل جائیں تو وہ توضیع المسائل ہے۔ یہ نماز کی ظاہری شکل، نماز کی ظاہری شکل، نماز کے احکام جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، نماز کے اگر احکام آپ کو تلاش کرنا ہے تو وہ توضیع المسائل یا علم فقہ کی دوسری کتابیں جو توضیع المسائل کی نہج پر لکھی جاتی ہیں۔ پرانے زمانے میں تحفۃ العوام رائج تھی توضیع المسائل کی جگہ، زمانہ ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ تحفۃ العوام ہی کو توضیع المسائل کی شکل دے دی گئی۔ توضیع المسائل میں ہوتا کیا ہے؟ توضیع المسائل میں عبادات سے متعلق ان کے ظاہری شکل، عبادت کی ظاہری شکل اس میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ ہو گئے احکام نماز۔ احکام سے ایک بالاتر چیز ہے، ایک اونچی چیز ہے، اس کا نام ہے آداب۔ اسے پہلے عرض کیا تھا کہ آداب اس لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ عمل میں حسن پیدا ہو، عمل میں حسن پیدا ہو، اور وہ مقصد جس مقصد کے لیے عبادت واجب کی گئی ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ البتہ آداب کا تعلق فقط عبادات سے نہیں ہے، آداب کا تعلق انسان کے ہر اچھے عمل سے۔ ادب، ہر اچھے عمل میں انسان ادب کی رعایت کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تو پہلا مرحلہ احکام کا ہے، احکام نماز، دوسرا مرحلہ آداب کا ہے۔ آداب پر بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب نماز، عربی میں آداب الصلاۃ کے نام سے موجود ہے۔ آداب نماز بہت بہترین کتاب ہے، ایک بار ضرور اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری نمازوں میں وہ بات پیدا ہو جو ہونی چاہیے۔ آداب نماز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اسرار۔ پہلا کیا؟ پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ احکام، دوسرا اسٹیپ آداب، تیسرا اسٹیپ اسرار، سر الصلاۃ، راز۔ یہ عبادت کا راز کیا ہے؟ اس پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے سر الصلاۃ میں کہ عبادت کا راز بندگی ہے، عبودیت، اللہ کے بندے بن کے رہنا، تاکہ انسان جو ہے، جب انسان عبادت کرتا ہے ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہ چیز جو اس کو عطا ہوتی ہے اس کا نام ہے حیات طیبہ۔ قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ حیات طیبہ ہم نے دے دیا ہے، اور ہماری اور جانوروں کی جو حیات ہے ہم جانوروں سے کئی باتوں میں مشترک ہیں، ہم اور جانور، جانور بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی افزائش نسل کرتے ہیں اپنی نسل بڑھاتے ہیں، انسان بھی اپنی نسل بڑھاتا ہے، وہ چیز تو حیات طیبہ جو کہہ رہا ہے قرآن مجید، وہ حیات طیبہ جانوروں جیسی زندگی گزارنے سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، جانور بھی کھاتے ہیں انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی افزائش نسل کرتے ہیں انسان بھی افزائش نسل کرتا ہے، حیات کے مدارج قرآن نے بیان کیے، ایک نباتی حیات ہے، حیات نباتی، نباتی حیات میں کیا ہے، فقط گروتھ ہے، جیسے درخت ہیں، درخت کو ہم نباتات کہتے ہیں، اس کے اندر درختوں میں احساس نہیں ہے، نشو و نما ہے لیکن احساس نہیں ہے، درختوں سے بالا تر حیوان ہے جانور، جس میں نشو و نما کے ساتھ ساتھ احساس بھی موجود ہے، لیکن اس سے بالا تر جو ہے وہ حیات، حیات انسانی ہے کہ جس میں نشو و نما بھی ہے، احساس بھی ہے اور عقل بھی ہے، جو جانوروں میں محدود حد تک رکھ دی گئی ہے، جانور صرف بہت معمولی حد تک عقل رکھتا ہے، لیکن انسان کو جو عقل دی گئی ہے وہ اس عقل کے ذریعے سے انسان اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، محبت اور یعنی وہ مفاہیم جو جانور نہیں سمجھ سکتے انسان سمجھ سکتا ہے، آپ جانور کو محبت اور نفرت کا مفہوم نہیں سمجھا سکتے، گرچہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے لیکن اگر کسی جانور کو ہم بٹھا کر محبت کا مفہوم سمجھانا چاہیں تو سمجھا پائیں گے، انسان کو سمجھا لیں گے، جانور کو محبت اور نفرت کا مفہوم ہم نہیں سمجھا سکتے، تو انسانی حیات اور حیوانی حیات کا فرق یہی ہے کہ انسانی حیات میں اللہ نے عبادات رکھ دی ہیں کہ تم اس ان عبادتوں کے ذریعے سے حیات طیبہ تک پہنچ جاؤ، انسانی حیات تک پہنچ جاؤ، اور اگر عبادات نہیں ہیں، حیوانی زندگی ہے دوسرے حیوانات کی طرح، تو حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور انسانی حیات تک پہنچنے کے لیے ہی عبادتیں واجب کی گئی ہیں کہ انسان انسانی حیات گزارے، حیوانی حیات نہیں، اور ان عبادتوں میں محور نماز، محوریت کس کو حاصل ہے، نماز کو حاصل، اور نماز جمعہ بھی انہی فرائض و واجبات میں سے، البتہ فقہی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں ایک غیر ضروری جو بحث ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے، واجب تخیری ہے یا حرام ہے، یہ مختلف باتیں نماز جمعہ کے حوالے سے ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں کے ہونے سے نماز جمعہ کی معنویت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز جمعہ کی معنویت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نماز جمعہ جو ہے وہ حج کی طرح ہے، حج کی طرح نماز جمعہ جو ہے نماز جمعہ میں اور حج میں مماثلت ہے، مماثلت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینے کی بات ہے، رسول اللہ مدینہ ہجرت کر چکے تھے، انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں حج پر جاؤں اور حج بجا لاؤں، لیکن اسباب نہیں ہیں، حج کرنے کے اسباب فراہم نہیں ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز جمعہ میں شرکت کرو، علیکا بصلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ میں شرکت کرو، فإنها، نماز جمعہ کیا ہے، فإنها حج و فقراء امتی، نماز جمعہ میری امت کے فقراء کا حج ہے، نماز جمعہ میری امت کے غریب لوگوں کا حج ہے، اور حج میں اور نماز جمعہ میں مماثلت ہے، دونوں میں اجتماع ہوتا ہے، حج میں بھی اور نماز جمعہ میں دونوں میں اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ نماز جمعہ اور حج کو ہم نے دونوں کو رسوماتی بنا لیا، یعنی رسوماتی حد تک فقط نماز جمعہ اور حج ہم ادا کرتے ہیں. فلسفہ نماز جمعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حج کا جو فلسفہ ہے نچلے درجے میں نماز جمعہ کا بھی وہی فلسفہ ہے. حج کو ہم نے کیا رسوماتی رنگ دے دیا ہے کہ حج میں جاتے ہیں ایک مخصوص ارکان بجا لا کر آ جاتے ہیں، جبکہ حج پانا، حج کے ارکان، حج کے مناسک جو انجام پانا ہے وہ امام المسلمین کی امامت میں انجام پانا ہے. کس لیے؟ تاکہ امام المسلمین امت تشکیل دے. حج امت سازی کا ایک ذریعہ ہے، ہماری عبادتوں پر بھی رسومات کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یعنی نماز جمعہ بھی رسمن رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں، حج بھی رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں، عزاداری بھی رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں، اور جتنی چیزیں رسم کے طور پر ادا ہوتی پھر وہ اپنی روح کھو بیٹھتی، وہ اپنی معنویت کھو بیٹھتی. اور رسمیں ادا کرتے کیوں ہیں؟ اور ہم رسموں سے بہت زیادہ مانوس ہے، ہماری شادیوں میں دیکھیں رسمیں، ہمارے مرنے پر دیکھیں رسمیں، ہم رسموں سے انسان مانوس کیوں ہیں؟ رسموں کی مثال نشے کی ہے. انسان نشہ کیوں کرتا ہے؟ نشہ اس لیے کرتا ہے تاکہ سکون حاصل ہو جائے. زندگی میں جو پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں ان پریشانیوں کو بھلانے کے لیے نشہ کرتا ہے، سکون. رسمیں بھی انسان انجام دے کے سمجھتا ہے کہ اب ہاں یہ رسم انجام پا گئی، اب سکون ہو گیا مجھے، اب مجھے سیٹسفیکشن ہو گیا. یعنی سکون کے لیے رسم انجام دیتا، جبکہ عبادت جو ہے وہ رسم نہیں ہے، عبادت کے اعلیٰ ترین مقاصد ہے. ان میں سب سے بڑا مقصد جو ہے عبادت کا کہ ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم بندے ہیں، عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبد خدا ہیں، عبداللہ ہیں. عبادت اسی عبدیت کا اظہار ہے، اظہار بندگی ہے. عبادت کر کے ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بندے خدا ہیں، میں پروردگار کا بندہ ہوں، عبد ہوں. اب یہ عبد خدا ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہو؟ اس طرح سے معلوم ہوگا کہ جب یہ ندا دی جائے گی جمعے کے دن، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جمعے کے دن جب ندا دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، اللہ کے ذکر کی طرف حرکت کرو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عبد عبداللہ ہے یا عبد مال ہے یا عبد دکان ہے یا عبد تجارت ہے. عبداللہ ہے تو عبداللہ نماز میں حاضر ہو جائے گا، اللہ کا عبد ہے تو وہ نماز میں حاضر ہو جائے گا جیسے ہی ندا دی جائے گی، لیکن عبد دکان ہے تو وہ دکان پہ حاضر ملے گا، عبد تجارت ہے تو وہ تجارت میں حاضر ملے گا، عبد لہو و لعب ہے تو وہ لہو و لعب میں حاضر ملے گا، وہ نماز میں حاضر نہیں ملے گا. یہ بندگی کا امتحان ہے، یہ ندا جو جمعے کے دن دی جاتی ہے یہ ندا بندگی کا امتحان ہے کہ اب یہ جو دکان پر بیٹھا ہوا شخص ہے یہ دکان کو چھوڑ کر بندگی خدا میں حاضر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کی بندگی کا امتحان. اگر دکان چھوڑ دی نماز میں حاضر ہو گیا تو عبداللہ ہے، دکان پہ بیٹھا رہا تو عبد دکان ہے، دکان کا بندہ ہے. اور خود سورہ جمعہ کی آخری آیتوں میں ہے کہ وَإِذَا رَعَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا. رسول اللہ نماز جمعہ میں کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، خطبہ دے رہے ہوتے تھے، جیسے ہی کوئی گاہک آیا مسلمان اٹھ کے وہ گاہک کو کچھ بیچنے یا اس سے کچھ خریدنے کے لیے چلے جاتے تھے، رسول اللہ کو کیا کرتے تھے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو تنہا اکیلا چھوڑ کر آپ کھڑے ہیں خطبہ دیتے ہوئے، آپ کو تنہا اکیلا چھوڑ کر مسلمان گاہک کے پیچھے چلے گئے یا پھر لہو و لعب کے پیچھے چلے گئے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس چیز کا بندہ ہے، مال کا بندہ ہے، تجارت کا بندہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے. اور نماز جمعہ کے لیے خاص شرائط رکھے گئے ہیں. دیکھیں نماز جمعہ اس کو معمولی مت سمجھیے، نماز جمعہ بہت عظیم چیز ہے. عرض کیا کہ آپ کی یومیہ نمازوں کا تکملہ نماز جمعہ سے ہوتا ہے. آپ کی یومیہ نمازیں جو مکمل ہوتی ہیں وہ نماز جمعہ کے ذریعے سے مکمل ہوتی ہیں، اور اس لیے اس کا خاص اہتمام بھی ہے. ایک اہتمام میں سے اس کے یہ ہے کہ اسے پہلے بھی بارہا عرض کیا کہ ایک فرسخ کے فاصلے میں، فاصلے کے اندر دو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. ایک فرسخ 5.5 یا 6 کلومیٹر آپ سمجھ لیجئے، علماء میں تھوڑا سا فرق ہے، بعض کہتے ہیں 5 کلومیٹر، بعض 5.5 6 کلومیٹر. کم سے کم اگر آپ 5 بھی مان لیں ایک فرسخ کو، 5 کلومیٹر بھی مان لیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ 5 کلومیٹر کے دائرے میں دو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی. البتہ یہ حیدرآباد میں الحمدللہ یہ بات شاید ایک آدھ جگہ ہے، لیکن بعض مقامات پہ لوگ رعایت نہیں کرتے، ضد میں نماز جمعہ شروع کر دیتے 5 کلومیٹر کے اندر ہی. اور غلط بات ہے، اللہ کا جب حکم ہے کہ آپ 5 کلومیٹر کے اندر نہ شروع کریں تو نہ شروع کریں. 5 کلومیٹر کے باہر. اور پھر زمان بھی معین ہے، مکان بھی معین ہے. مکان کیا، مسجد جامع ہو تو بہت بہتر ہے، جامع مسجد جس کو کہتے ہیں، جمعے کی نماز جامع مسجد میں برگزارو. البتہ جامع مسجد کی تعریف ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جہاں جمعہ برگزار ہوتا ہو وہ جامع مسجد ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں تعریف ہے. جامع مسجد کہتے ہیں اس مسجد کو جس میں آنے جانے والوں کی، جس میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو، اس کو جامع مسجد کہتے ہیں. ایک مسجد بہت بڑی ہوگی لیکن اس میں پڑھنے والے فقط 5 ہیں تو وہ جامع مسجد نہیں کہلاتی. مسجد جامع کا ملاق کیا ہے، اس میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو. جمعے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز جمعہ برگزار کیا جائے جہاں پر نمازیوں کی تعداد زیادہ آتی ہو. اب ایک مسجد میں گنجائش ہی نہیں ہے نمازیوں کے آنے کی، لیکن اب ہم اس پر اڑے ہیں کہ نہیں یہی نماز جمعہ ہونی ہے، کیونکہ دین ہمارا آبائی ہے، مسجد بھی آبائی ہے. دین آبائی کے فالوورس، آبائی دین، الہی دین کے ماننے والے اگر ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کا مفاد زیادہ کہاں پر حاصل ہو رہا ہے. نماز جمعہ اگر فلاں بڑے مقام پر برگزار ہو تو وہاں پر نماز جمعہ کا فائدہ زیادہ ہے، تو دین الہی کے فالو کرنے والے وہ کیا کریں گے، وہ نماز جمعہ کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں گے. اصل زمان بھی معین ہے، مکان بھی معین ہے. جمعے کے دن زوال کے وقت آپ کو نماز جمعہ پڑھنا ہے. زوال کس کو کہتے ہیں؟ زوال کا پہچاننا بہت آسان کام ہے. زوال یعنی سورج آپ کے سر کے اوپر آ جائے، سورج آپ کے سر پر آ جائے اور مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے، یہ ہے زوال کا وقت. اور جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہوا نماز جمعہ کا وقت شروع ہو گیا. اور فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ زوال کے ساتھ ہی نماز جمعہ کا آغاز کر دیا جائے، اذان دے دی جائے، اذان کے ساتھ ہی خطبے شروع ہو جائیں اور خطبوں کے ساتھ ہی نماز جماعت کھڑی ہو جائے. اور ختم کب تک ہے؟ شاخص جو زمین میں گاڑی جاتی ہے، شاخص کوئی لکڑی اگر زمین میں گاڑ دیں تو اس لکڑی کا سایہ اس کے برابر جب ہو جاتا ہے اس وقت تک نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے. شاخص کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اس وقت تک نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے. اور عرض کیا کہ نماز جمعہ جو ہے ایک خاص فلسفے کے تحت اللہ نے واجب کی ہے، اور نماز جمعہ پڑھانے کا حق حاکم اسلامی کو دیا ہے. حاکم اسلامی ہوتا کون ہے؟ امام. یا امام کو حق ہے نماز جمعہ پڑھانے کا، یا اس کو جو امام مقرر کر دے، امام اپنا نائب مقرر کر دے. البتہ پھر یہاں پر ایک بحث ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام کے موجودگی میں ہی نماز جمعہ واجب ہے، غیر موجودگی میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے. لفظ امام پہ کافی بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کی جائے گی. لیکن یہاں پر خود نماز جمعہ پڑھانے والے کو بھی امام سے تعبیر کیا گیا ہے. لا صلاۃ الجمعہ الا بالامام، جمعے کی نماز ہو نہیں سکتی امام کے بغیر. یہاں پر امام کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے امام معصوم مراد نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھانے والا، نماز جمعہ قائم کرنے والا ہے. اور نماز جمعہ کیا ہے؟ امت سازی کا ایک حصہ ہے. جو حج نہیں کر سکتے وہ نماز جمعہ میں حاضر ہو جائیں. اور اس کی ترتیب بھی خاص ہے، نماز جمعہ کی ترتیب عام نمازوں سے جدا ہے. پہلے دو خطبے دیے جائیں، اور یہ دو خطبے نمازوں کے مماثل ہے. یعنی جس طرح سے نماز میں آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے نماز باطل ہو جاتی، خطبوں کے دوران بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. نماز میں آپ موبائل سے کھیل نہیں سکتے، نماز میں اگر موبائل سے کھیلیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. تو خطبوں کے دوران بھی موبائل سے نہیں کھیل سکتے آپ. نماز میں آپ قبلے کی طرف سے اپنا رخ پھیر نہیں سکتے، خطبوں کے دوران بھی آپ کو قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے. بالکل نماز کے مماثل ہے، خطبے بالکل نماز ہی کی طرح ہے. اور نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے آپ، اگر نماز میں بات چیت کریں تو نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح اگر خطبوں میں بات چیت کریں گے تو آپ کی نماز ادھوری ہو جائے گی، نماز جمعہ ادھوری ہو جائے گی، مکمل نہیں ہوگی. اور پھر خطبے میں یہ کہا گیا کہ کم سے کم پانچ چیزیں خطبے میں بیان ہوں، اور اگر ان پانچ چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہو جائے تو خطبہ خطبہ نہیں ہے. نماز جمعہ کا خطبہ ہو خطبہ نہیں. پہلی چیز حمد خدا، اللہ کی تعریف، حمد، اللہ کی تعریف بیان ہو. البتہ یہ رسمی طور پر نہیں، جیسا ہم ہر کام رسمی طور پر کرتے اللہ کی تعریف بھی رسمی طور پر زبان پہ جاری کر دیے، نہیں، واقعی معنی میں اللہ کی تعریف بیان ہو. توحید خداوند بیان ہو، اللہ کی توحید بیان ہو، وحدانیت خداوند. ایک، دو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول خدا پر درود و سلام. جس طرح سے حمد اور توحید کے بغیر جمعہ کا خطبہ کامل نہیں ہے، اسی طرح سے درود و سلام کے بغیر جمعہ کا خطبہ کامل نہیں ہے. اور تیسری چیز جو کہی گئی ہے وہ ہے تقویٰ، لوگوں کو تقویٰ کی دعوت دی جائے، امت کو، نماز گزاروں کو، نماز پڑھنے والوں کو تقویٰ کی طرف بلایا جائے. اور وہ بلانے والا خود متقی ہو، جو تقویٰ کی طرف بلا رہا ہے وہ خود تقویٰ کی رعایت کرے، اور اس کا تقویٰ ظاہر ہو، ظاہر ہو یعنی سب پر عیاں ہو. اس کا متقی ہونا سب پر ظاہر ہو، عیاں ہو، اس کا تقویٰ بارز کہتے ہیں اس کو، بارز یعنی سب جانتے ہوں کہ یہ شخص متقی ہے. ایسا شخص تقویٰ کی طرف دعوت دے. اور تقویٰ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسمی طور پر، جیسا ہم یہاں پہ کرتے ہیں رسمی طور پر لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تقویٰ کی طرف، رسمی طور پر ایک مرتبہ کہہ کے گزر گئے، یہ چیز نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے خداوند کو. مطلوب کیا چیز ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ ہم اپنی طرز زندگی الہی طور طریقوں پر قائم کر دیں، ہمارا انداز، ہمارا زندگی کا جو انداز ہے گزارنے کا، بسر کرنے کا، وہ الہی طور طریقوں پر گزرے، یہ تقویٰ ہے. اور وہ تقویٰ فقط مسجد میں نہیں رہتا، وہ تقویٰ انسان اگر بازار میں بیٹھا ہوا ہے تو بازار میں بھی تقویٰ کی رعایت ہے، اگر انسان اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کالج میں یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو تقویٰ کی رعایت کرنا ہے، اگر گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے وہاں پر بھی اس کو تقویٰ کی رعایت کرنا ہے، محلے میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہے وہاں پر بھی اس کو تقویٰ کی رعایت کرنا ہے. اور اگر وہ سیاست میں عمل دخل اس کا ہے تو سیاست میں بھی اس کو تقویٰ اختیار کرنا ہے. البتہ شیطانی سیاست میں تو تقویٰ کا تصور ہے ہی نہیں، الہی سیاست کی بات ہو رہی ہے. جو شیطانی سیاست اس کی بنیادی شیطنت پر ہے، جو سیاست امیر شام کی سیاست ہے، اس کی بنیاد ہی شیطنت پر ہے، لیکن الہی سیاست کی بنیاد تقویٰ پر ہے، پرہیزگار شخص، اور فردی اور اجتماعی زندگی میں تقویٰ انسان اختیار کرے۔ آپ دیکھیں خود امام جمعہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اگر معاشرے میں تقویٰ نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار امام جمعہ ہے، کہ وہ تقوی کی طرف جیسا بلانا تھا، جیسا دعوت دینا تھا، ویسا دعوت نہیں دیا۔ اور اگر معاشرہ متقی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی امام جمعہ ہے کہ اس نے ویسا بلایا معاشرے کو جیسا بلانے کا حق تھا۔ اور تقوی کا آغاز انسان کی فکر سے ہوتا ہے، انسان کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کا اعتقاد، اور وہی چیز اس کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا وہ اس کی فکر اور اعتقاد کا نتیجہ ہوتا۔ انسان اگر انسان کا عمل فاسد ہے تو سمجھ لو اس کا عقیدہ فاسد ہے، انسان کا اگر کوئی عمل خراب ہے تو اس کا مطلب اس کی فکر خراب ہے پیچھے سے، اگر عمل اچھا ہے تو فکر اچھی ہے۔ اسی لیے نماز جمعہ تقویٰ کے ذریعے، کیونکہ امت کی جو امت سازی کی جو بنیاد رکھنی ہے، امت جو بنانی ہے، یہ امت تقویٰ کی بنیاد پر بنے گی۔ اور پانچویں چیز، کتنی چیزیں ہو گئی؟ حمد، حمد اور توحید خداوند، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اور تیسرے تقویٰ کی دعوت، اور چوتھی چیز مومنین کو آگہی دے، مومنین کو آگہی، مومنین کو آگاہ کرے، مومنین کو جو چیز ضروری ہے وہ بتلائے، مومنین سے ریلیٹڈ، مومنین سے متعلق جتنی چیزیں ضروری ہے مومنین کو بتلانا وہ بتلائے جمعے کے دن، جمعے کے خطبے سے۔ اور عبادت کی روح کی طرف متوجہ کرے، یعنی عبادت کی روح کی طرف بھی انسان اسی وقت متوجہ ہوتا جب اس کو آگہی دی جائے، اس کو آگہی دی جائے تبھی انسان عبادتوں کی طرف۔ یہ چار چیزیں جمعے کے خطبے میں ہونا ضروری ہے، ابتدا میں پانچ عرض کیا تھا لیکن چار ہی ہے۔ ایک، حمد و توحید خداوند، دو، درود و سلام، تین، تقویٰ کی دعوت، چار، آگہی، مومنین کو، مسلم معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے، وہ آگہی دینا امام جمعہ کی ذمہ داری ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کے ہم اس طرح سے جمعہ برگزار کریں جس طرح سے خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولہ المجتبی محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى ياسب الدين والإيمان وكلمة الرحمن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام۔ وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله سلام الله عليها۔ وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة۔ وعلى علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجۃ القائم بالحق المنتظر المهدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد, اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں, عرض کیا کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں, 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی ثانی تک جناب سیدہ کے سوگ اور عزا کے دن ہیں. عرض کیا کہ جناب سیدہ کا جو قیام تھا وہ ذاتی بنیادوں پر یا رشتہ داری کی بنیادوں پر نہیں تھا, قیام فی اللہ تھا, قیام للہ تھا, اللہ کے لیے قیام تھا. اور عرض کیا کہ اہل بیت علیہم السلام کی دوستیاں اور دشمنیاں کسی سے ذاتی نوعیت کی نہیں ہوتی, اہل بیت کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے, اہل بیت کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور جناب سیدہ کا ناراض اس دنیا سے جانا بعض لوگوں سے, اور یہ کہنا کہ ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا, میں ناراض ہوں ان سے, یہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. فاطمہ یہ پیغام دینا چاہتی ہیں تا قیامت کے جو مجھے ناراض, جن سے میں ناراض دنیا سے جا رہی ہوں, وہ قیامت تک اللہ ان سے ناراض ہے, اللہ ان سے غضبناک ہے. البتہ عرض کیا یہ ذاتی نوعیت کیا, فرقہ واری بات نہیں ہے, اور نہ ہم ایام فاطمیہ فرقہ وارانہ طور پر مناتے ہیں. ایام فاطمیہ مناتے ہیں تاکہ حق امیر المومنین کو ثابت کریں, امیر المومنین کے حق کا دفاع کریں کہ جو جناب سیدہ نے خود وہ کام کیا, امیر المومنین کے حق کا دفاع کیا, ولایت کا دفاع کیا. اور اسی سلسلے میں خطبہ آپ نے دیا. دیکھیں ہم شخصیتوں کو جو ہے آج تک جو شخصیتیں ہمارے ذہنوں میں بنی ہوئی ہیں وہ خطیبوں اور ذاکروں نے جو شخصیت بنائی ہے وہی شخصیت کا خاکہ ہمارے ذہن میں. مثلا امام حسین کی شخصیت کا خاکہ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ خود ہمارا پڑھ کر ہم نے وہ خاکہ بنایا نہیں ہے, بلکہ وہ خاکہ کسی ذاکر نے یا خطیب نے بنا دیا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو پڑھ کے ہم نے امام حسین کی شخصیت کا خاکہ اپنے ذہن میں بنایا ہو؟ اور کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے دوسروں کے کلام کی حاجت نہیں ہے, دوسروں کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو سمجھیے. آپ اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, اللہ کے کلام کو سمجھیے, اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. اگر آپ رسول اللہ کی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں جس حد تک ممکن ہے آپ کے لیے, آپ رسول اللہ کے کلام کو سمجھیے. اگر آپ امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو امیر المومنین کی شخصیت متجلی ہے امیر المومنین کے کلام میں, نہج البلاغہ میں. اگر آپ جناب فاطمہ کو سمجھنا چاہتے ہیں اپنے امکان بھر, تو جناب فاطمہ کی شخصیت جناب فاطمہ کے کلام میں پوشیدہ ہے. ذاکر خطیب یہ بیان ہی نہیں کر سکتے, ان شخصیتوں کی ترسیم ان کا خاکہ پیش ہی نہیں کر سکتے. اگر ان شخصیتوں کو سمجھنا ہے تو ان کے کلام کے ذریعے سے سمجھیے. اگر جناب سیدہ کو سمجھنا ہے کہ جناب سیدہ کیا ہیں, تو جناب سیدہ کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جو پڑھا نہیں جاتا, متروک ہے, نظر انداز ہے, ممبر پہ ہم اپنی لنترانیاں کرتے ہیں لیکن معصوم کا کلام بیان نہیں کرتے, جبکہ ممبر پہ یا تو اللہ کا کلام بیان ہو جو معصوم ہے, یا معصوم کا کلام بیان ہو جو خود معصوم ہے. جناب سیدہ کا کلام تھوڑا ہے کہ ہم اگر بیان کر دیں تو فوراً ختم ہو جائے گا. یہ ایک خطبہ فدکیہ جو آپ نے دربار خلافت میں دیا, سینکڑوں علماء نے اس کے اوپر شرحیں لکھی, کئی علماء کی, بسیوں علماء کی شرحیں موجود ہے. یہ ایک خطبہ فدکیہ جو جناب سیدہ نے دربار خلافت میں امیر المومنین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے دیا, اور آج تک وہ خطبہ ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرایا, ممبر سے کبھی بیان کیا ہی نہیں گیا, کیونکہ ہم کو خود اپنی بات بیان کرنے کی فرصت ہے, معصوم کا کلام بیان کرنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں 13 جمادی الاول سے مجالس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور 3 جمادی الثانی تک چلتا رہے گا، کس مجلس میں یہ خطبہ بیان ہو رہا ہے؟ ذرا تلاش کیجئے پورے شہر میں کہ کس مجلس میں جناب سیدہ کا یہ خطبہ بیان ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیا بیان کرنے کے قابل نہیں ہے وہ خطبہ؟ یہ غور طلب بات ہے کہ اس خطبے کو بیان کیا جائے یا نہیں کیا جائے، جناب سیدہ کا خطبہ بیان کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ یہ ذاکروں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور شاید بہت سے تو اس بات سے بھی نابلد ہوں گے کہ کوئی ایسا خطبہ ہے بھی حضرت کا، وہ خطبہ پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ خطبہ جب پڑھیں گے اس میں شخصیت جناب سیدہ سمجھ میں آ جائے گی. ہماری امکان بھر کوشش، ایک ذہن ہمارا یہ بھی بنا ہوا ہے کہ معصوم کو ہم نہیں سمجھ سکتے. صحیح ہے، معصوم کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن امکان بھر کوشش تو کر سکتے ہیں. جتنی صلاحیت اللہ نے ہم کو دی ہے وہ صلاحیت، ضروری نہیں ہے کہ معصوم جیسے ہیں ہم ویسا سمجھ جائیں معصوم کو. ہم اپنے اعتبار سے جس حد تک معصوم کے کلام سے معصوم تک ہماری رسائی ممکن ہے اس حد تک تو ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے اتنی صلاحیت تو ہمارے اندر دی ہے. تو گزارش یہ ہے ممبر پہ آنے والوں، سے اور ممبر پہ جگہ دینے والوں سے، جو لوگ ممبر پہ جانے کے لیے لوگوں کو بلاتے یعنی بانیان مجلس، ان سے گزارش یہ بات کرنے کی ہے کہ آپ خطیب کو عنوان دیجئے خطبہ فدکیہ بیان کرو، جناب سیدہ کا وہ خطبہ جو آپ نے دربار خلافت میں دیا تھا اس کو بیان کرو، ہم وہ سننا چاہتے ہیں، ہم معصوم کا وہ کلام سننا چاہتے ہیں. دوسری جو مناسبت ہے، میں بالکل مختصر الفاظ میں ختم کر دوں کہ ہندوستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں زمان قدیم سے وہ بہت دیرینہ ہیں، پرانے ہیں. تاریخی ثقافتی اعتبار سے ہندوستان اور ایران شروع سے ایک دوسرے سے جڑے رہے ہیں. آپ خود جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد خود ایک ایرانی عالم دین کی بنائی ہوئی ہے، حضرت میر محمد مومن رحمۃ اللہ علیہ استر آبادی. استر آباد ایران کا ایک گاؤں ہے جو صوبہ گیلان جس کو کہتے ہیں، گیلان کا ایک قریہ ہے استر آباد، وہاں سے میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا. ایران کے علماء نے آ کر یہاں کے تہذیب، ثقافت، یہاں کے مذہب پر کافی ایران کے لوگ اثر انداز ہوئے ہیں 400 سال قدیم سے، قطب شاہی زمانے سے یا اس سے پہلے سے. تو ایران سے جو تعلقات ہیں وہ ہمارے سیاسی یا اقتصادی نوعیت سے بالا تر ہے، تاریخی اور ثقافتی اور دینی رشتہ ہے. اور اسی ملک کے صدر جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر آج کل حیدرآباد آئے ہوئے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کا. اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں آج اگر کوئی ملک سنجیدہ ہے، سنجیدہ کس بات میں؟ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں. جو سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ یہی ملک ہے. دوسرے اپنے آپ کو خادم حرمین شرفین کہہ رہے ہیں لیکن پوری پالیسیاں مسلمانوں کے خلاف، ضد اسلام پوری پالیسیاں ان کی مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ واحد ملک ہے جو چاہ رہا ہے کہ پورے مسلمان متحد رہیں، کوئی مغربی طاقت ان کے اوپر غالب نہ آئے. یہ ملک کی یہ کوشش، اور انہی کوششوں کے سلسلے میں وہ یہاں حیدرآباد تشریف لائے ہوئے ہیں. اور ہمارا بھی جو رشتہ ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہے. اگر آج ایران یہ اعلان کر دے کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو پھر ہمارا ایران سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا رشتہ بھی اسلام کی وجہ سے، اسلام کو درمیان سے ہٹا دیجئے پھر کوئی رشتہ نہیں، بلکہ ہمارے تمام رشتوں کی بنیاد یہی ہونی چاہیے. تمام رشتوں کی بنیاد ملاک اسلام ہونا چاہیے. جس دن وہ اعلان کر دیں ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے، ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج چونکہ وہ اسلام کا دم بھر رہے ہیں اور اسلام کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں جو دوسرے نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی کوشش، اس لیے آج وہ ملک ستائش کے قابل ہے. آج اس کے حکمران، جو آپ دوسرے حکمرانوں کو دیکھیں، عیاش رات بھر میں ملینز آف ڈالرز جوئے میں ہار دیتے. عیاشی کی ان کی اگر یعنی کتابیں لکھی جائیں تو شاید کئی ہزار صفحات پر ان کی عیاشی کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کا طرز حکومت جو تھا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، وہ طرز حکومت کو سرمشق بنا کر، وہ طرز حکومت کو سامنے رکھ کر اس کی نقالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری طرح اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ بڑی طاقتیں نہیں چاہتی کہ اسلام کا بول بالا ہو، وہ ہمیشہ اس فکر میں لگی رہتی ہیں کہ اسلام کی جڑیں کاٹیں، تو لہٰذا اس کے باوجود بھی سنجیدہ کوشش ہے جو ستائش کے قابل ہے، وہ یہاں آئے ہوئے اور انہوں نے کل جو علماء کو خطاب کیا اس میں بہت اچھی باتیں انہوں نے کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات انہوں نے کی کہ معاشرے میں نیکیوں کو عام کرنا اور برائیوں سے پاک معاشرہ بنانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان فقط مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی نہیں ہیں بلکہ دوسرے تمام انسانوں کو بھی ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتے، دوسرے تمام انسانوں کو خشونت نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ دوسرے تمام انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ انسانی سلوک کے قائل ہیں، ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیے جانے کے قائل ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جتنے اسلامی ممالک کے مسلم ممالک کے جو مشکلات ہیں وہ بندوق کی نالی سے حل ہونے والے نہیں ہیں، ان کو گفتگو مذاکرات استدلال منطق کے ذریعے سے ان کو ان مسائل کو حل ہونا ہے، آپ دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض ممالک میں اسلام کے نام پر دہشت گردی، نام اسلام کا جہاد کا نام لیکن دہشت گردی شام میں جو ہو رہا ہے، اسلام کا نام استعمال کر کے دہشت گردی، جس کی وجہ سے مغرب میں اسلام کا چہرہ، اسلام کا بھیانک چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اسلام کا رحمانی چہرہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور کہا کہ ہندوستان تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہزاروں دین، ہزاروں ادیان، ہزاروں مذاہب موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پر ویسی مشکلات جیسے اسلامی ممالک میں یہاں پر وہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں میں آئے دن رخنا پیدا کرنا، ان میں آپس میں لڑا دینا، لڑا کر ان کے شیرازے کو بکھیر دینا، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور کہا کہ ڈیجیٹل دور میں علماء کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی کہ جوانوں کو دین سے قریب کرنا، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا جوان کو دین سے بہت دور لے جا چکی ہے، یہ علماء کا فریضہ ہے، قوم کے سرکردہ شخصیتوں کا فریضہ ہے کہ جوانوں کو کسی طرح دین کی طرف کھینچ کے لائیں، ذمہ داری زیادہ، کہا کہ جس کا نفوذ زیادہ ہے معاشرے میں اس کی ذمہ داری بڑی ہوئی ہے، علماء کو ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے کہ جوانوں کو دین کی طرف متوجہ کریں، اور جو زبان آج جوان سمجھتا ہے جو زبان کو وہ زبان استعمال کر کے، اور کہا کہ ہماری کامیابی دو چیزوں کی پیروی میں، ایک قرآن مجید اور ایک رسول اللہ کی سیرت، کیونکہ عمومی جلسہ تھا، عمومی جلسے سے خطاب تھا، رسول اللہ کی سیرت کے ضمن میں آپ اہل بیت کی سیرت کو بھی شامل کر سکتے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن مجید اور رسول اللہ کی سیرت، اگر ان دو چیزوں کے ہم تابع ہو جائیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، پروردگارہ جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جھنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما، آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرما۔